فضلِ خدا سے دھوپ سر دونوں امام مشرقین، باپ کو کیوں ہو زحمتیں، ایسے ہوں جب کہ نور عین، حکم رسول کے خلاف جور یزید دیکھ کر دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین.
بابا سے بلند صلوات. یہ کلام میں کل پڑھ چکا ہوں، پھر حکم کی تعمیر میں بابا سے بلند صلوات.
وہ جو مصروف سلام شہدا رہتا ہے، وہ جو مصروف سلام شہدا رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے، علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے سے دھرا رہتا ہے، جس کا ایک ہاتھ کلیجے سے دھرا رہتا ہے. ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے.
شام بالعالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. جیسا کہ میں نے اس عشرے کے آغاز میں ہی یہ گزارش کر دی تھی اور اسے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن مجالس میں جو ویک ڈیز کی مجلسیں ہیں اس کا مجمع ذرا مختلف ہوتا ہے، اور جو ویک اینڈ یا چھٹیوں کی مجلسیں ہیں تو بہرحال مجمع میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر تقریر کے انداز کو ذرا سا بدلنا پڑتا ہے. تو چونکہ وہ تین دن گزر گئے اور آج سے لے کے ہماری آخری تقریر تک، اب وہ کیفیت مجمع کی نہیں ہوگی، تو آپ حضرات بھی ذرا آرام سے اور راحت سے بیٹھیے گا، اور میں اپنے اس موضوع کو جو بظاہر ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے لیکن آگے بڑھ رہا ہے، اب اسے اختتامی منازل کی جانب لے جاؤں. لیکن اس سے پہلے آج رات کا نہیں، آج جو دن گزر گیا اس دن کا ایک حق بطور قرض ہم پر باقی ہے، اور جو میرا طریقہ کار ہے کہ ایام عزا کے پہلے عشرے کے بعد والے عشروں میں تھوڑا تھوڑا تذکرہ ان ائمہ طاہرین کا بھی کیا جاتا ہے کہ جن کے نام تو بچے بچے کو یاد ہے مگر ان کے حالات بیان کرنے یا سننے کا موقع عام زندگی میں نہیں ملتا، اور پھر اگر کسی امام معصوم سے متعلق کوئی تاریخ آ جائے تو یہ قرضہ اور بڑھ جاتا ہے. میں کل وضاحت کر چکا ہوں کہ آج کا دن جو ابھی ختم ہوا دو تین گھنٹے پہلے، ایک ایسے امام معصوم کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جو سیرت سلسلہ معصومین میں ایک اعتبار سے آخری. اچھا، یہ شاید میں نے دوپہر کی مجلس میں پڑھا تھا، خیر تو اب میں اس جملے کو واپس لے لیتا ہوں، اس لیے کہ آج اور آج کے بعد سے جتنی بھی ورکنگ ڈے کی مجلسیں ہیں اس میں 55 منٹ سے زیادہ گفتگو مناسب نہیں ہوتی ہے، اور ابھی دوپہر کو پڑھ کے آیا پھر وہی چیز آپ کو سناؤں یا آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی. لیکن جس امام معصوم کا یہ دن گزرا اسیر بغداد ہونے کی بنا پر، اتنا زیادہ ذہن ان کے مصائب کی جانب چلا جاتا کہ امام کی زندگی کی بہت اہم اہم کچھ پیغامات وہ نہ بیان ہوتے ہیں نہ اس کی جانب ذہن جاتا. میں مختصرا تین باتیں شروع میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد جو اصل ہمارا عنوان ہے اس سے متعلق ایک سوال آیا ہے، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پھر میں واپس امام کی سیرت پہ آتا ہوں. یہ تین باتیں، ان میں سے جو تیسری بات ہے اس کا تعلق اس سوال سے بن رہا ہے جو ہماری شروع کی تقاریر کے حوالے سے کسی نے پوچھ لیا. اچھا، سوال بہت پوچھے جا رہے ہیں، میں صرف اس سوال کو مجلس میں بیان کرتا ہوں جس کا تعلق میرے اپنے موضوع سے ہو. اب موضوع سے ہٹ کے بھی لوگ سوال کرتے ہیں بلکہ زیادہ، وہ میری معذرت ہوتی ہے کہ مجالس کے وقت میں اتنی گنجائش کم از کم آج کل نہیں رہی. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری قوم سب سے زیادہ اس وقت اس مسئلے سے چڑ جاتی ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں نے کہا صرف تین مختصر باتیں، ان میں سے ایک مسئلہ ہے خمس کا. یہ الگ بات ہے کہ باقاعدگی سے خمس نہ دینے والوں کو باقاعدگی سے خمس دینے والوں کو نظام خمس پر اتنا اعتراض نہیں ہوتا. نہ دینے والوں کو اعتراض ہوتا ہے. وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جو آدمی کوئی نیکی کر رہا وہ اس نیکی کے حوالے سے کیوں اعتراض کرے گا. بھئی داڑھی رکھنے والا کبھی نہیں کہتا ہے کہ کہاں ہے قرآن میں, کہاں ہے حدیث. نہ رکھنے والا پوچھے گا کہاں. حجاب کرنے والی عورت کبھی نہیں کہے گی کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر اس طرح سے حجاب کرو. تو حجاب نہ کرنے والی عورت کا سوال ہوگا. شراب نہ پینے والا کبھی نہیں کہے گا کہ قرآن میں کوئی کلیئر کٹ آیت آ ہی نہیں ہے. تو شراب پینے والا کہے گا نا, دکھا دیجئے کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ شراب حرام. نظام خمس سب سے زیادہ اس نظام کو اس انداز سے مضبوط کیا جو آج ہمارے پاس انداز ہے. ساتویں امام یعنی خمس, نہ غیبت امام میں کوئی سلسلہ شروع ہوا, نہ کسی مولوی مرجع مجتہد کا بنایا ہوا کوئی طریقہ. یہ چلا آ رہا ہے رسول خدا کے زمانے سے. لیکن جس انداز سے آج ہمارے پاس ہے اور جس انداز پر ہمیں اعتراض ہے وہ ساتویں امام. اور بات بالکل لاجیکل ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, میں تو خالی اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ایک تو حق امامدہ ہو, دوسرا یہ کہ جو مومنین ابھی تشریف لا رہے ہیں اور بس یہ دو چار منٹ کے مرحلے میں ہیں تو ان کو اصل تقریر کے موضوع میں کوئی پریشانی نہ ہو, اور جو آ کے بیٹھ چکے ہیں ان کا وقت ضائع نہ ہو. تو خمس کے مسئلے پر میں یقین کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ ہماری قوم کے 99% افراد کو اعتراض نہیں ہوگا اگر یہ خمس براہ راست امام معصوم کے ہاتھ میں جاتا ان کو نظر آئے. یہ ہم نے خمس نکالا, یہ امام نے لے لیا. مجھے یقین کامل ہے کہ 99.99% پھر وہ خمس پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے. اپنی آنکھ سے دیکھیں گے کہ یہ ہمارا درہم, یہ ہمارا دینار, یہ ہمارا ڈالر, یہ ہمارا پاؤنڈ, یہ ہماری بچت امام کے ہاتھ میں گئی. جو آج ہمارا نظام ہے تو اب پہلے چھ اماموں کے زمانے میں خمس کوئی بڑا ایشو اس لیے نہیں بنا. مومن نے خمس نکالا پانچویں امام کو دیا, مومن نے خمس نکالا چوتھے امام کو دیا, مومن نے خمس نکالا براہ راست امام مظلوم کو دیا, مومن نے خمس نکالا اس امام معصوم کو دیا جن کی شہادت کا دن ابھی گزرا, اور خمس کے حوالے سے بھی ان امام معصوم پر اعتراض ہوا. باقی اماموں پر خمس کے حوالے سے اعتراض نہیں ہوا, امام حسن پہ ہوا. البتہ جن لوگوں نے اعتراض کیا ہم نے خود ہی سمجھ لیا کہ یہ امام کے ماننے والے نہیں. کیا اعتراض ہوا؟ آج کا اعتراض ہوتا اگر کوئی بیچارہ جس کو شریعت نے خمس لینے کا حق اور اختیار دیا مرجے, اگر کوئی بیچارہ نماز جعفر تیار پڑھ کر روزی کا کوئی اور عمل کر کے اس حیثیت میں آ گیا کہ وہ اپنا ایک اچھا مکان لے, قوم یہی کہے گی یہ ہمارے 2 درہم سے خریدا گیا ہے. 2 ملین کا مکان, 2 درہم ہم نے دیے, یہ مکان اس سے خریدا گیا. اگر اللہ نے اس کو ویسے کہیں سے برکت دی اور اس کے بعد کوئی گاڑی آ گئی, اعتراض یہ ہوگا کہ یہ ہمارے 5 درہم سے یہ گاڑی خریدی گئی. اگر کسی مرد مومن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر تم 1 درہم کسی انسان کو تحفہ دیتے ہو تو تمہیں 1 میں 10 کا ثواب ملے, اور اگر کسی مومن کو تحفہ دیتے ہو تو 1 درہم میں 70 کا ثواب ملے گا, اور اگر کسی مومن رشتہ دار کو تحفہ دیتے ہو تو 1 میں 700 درہم کا ثواب ملے گا, اور اگر والدین کو تحفہ دیتے ہو 1 درہم میں 70,000 کا ثواب ملے گا, اور کسی عالم کو تحفہ دیتے ہو تو 1 درہم میں 7,00,000 کا ثواب ملے گا. اب یہ حدیث کسی نے سنی اور کتاب میں پڑھی اور اس وجہ سے اس نے کسی عالم کو جا کے تحفہ دیا. ہم اور آپ تو زیادہ سے زیادہ ایک رومال, یہ ہمارے تحفے ہوتے ہیں, ایک کوئی 0.5 درہم والا بال پین, یہ ہمارے تحفے ہوتے ہیں, اور سوال بھی ہمارا یہی ہوتا ہے کہ تحفے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی. لیکن ہیں ایسے لوگ تو گاڑی کی چابی لا کے دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ. جب ثواب زیادہ لینا ہے تو چیز بھی تو ایسی دینا. لیس البر نیکی حاصل ہی نہیں, لن تنالوا البر, چوتھے پارے کی پہلی آئے, حتی تنفقوا مما تحبوا. تم نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز راہ خدا میں نہ دو. تو اب ہیں ایسے لوگ, انہوں نے خالی گاڑی نہیں مکان کی چابی آ کے دے, لیکن ہمارے ذہن میں خیال آیا یہ ہمارے خمس سے خریدا گیا. تو باقی ائمہ طاہرین, حسن مشتبہ کی ذات وہ ذات تھی کہ ظاہری اعتبار سے امام کا لباس, ظاہری اعتبار سے امام کی سواری, ظاہری اعتبار سے امام کا مکان, اور پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ, یہ مکان, یہ سواری, یہ لباس, یہ تو وہ ہے کہ ایک بار آدمی نے پیسے خرچ کر کے خرید لیا, پھر رننگ ایکسپنسز. امام کا اتنا عظیم الشان و عالی شان دسترخوان جو عام دنوں کو تو چھوڑیے, عرفات کے میدان میں حج کے دوران جہاں آدمی کے لیے اپنے کھانے کا انتظام مشکل ہوتا, اور ہزاروں حاجی امام کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں, اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سوال کرنے والے خالی حاج نہیں ہیں, مزاج تو ہر دور میں ایک جیسا ہوتا, یہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا, ان کو کون سا ایسا خفیہ خزانہ مل گیا, ان کے پاس کون سا ایسا اس میں اعظم ہے اس میں اعظم, لیکن سوال کون سے ان کے اتنے بڑے بڑے بزنسز چل رہے ہیں, اور اگر چل رہے ہیں تو بزنس چلانے کا پیسہ کہاں سے آیا, وہ بھی ہمارا. اب فرق یہ ہو گیا کہ امامت کے زمانے میں جو یہ سوال کرے گا وہ دین سے یعنی ایمان سے خارج, آج یہ سوال کریں گے تو ماشاءاللہ متقی بھی کہلائیں گے, پرہیزگار بھی کہلائیں گے, ظاہر بھی کہلائیں گے, حاجی بھی کہلائیں گے, عبادت گزار بھی کہلائیں گے. ائمہ طاہرین یہ اعتراضات آقا حسن کے لائف اسٹائل کی وجہ سے, جب یہودی نے راستہ روک لیا اور کہا کہ اے ابا محمد یعنی امام اظہر آپ کا نانا, یا وہ صحیح ہے یا آپ صحیح ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہ آپ کے نانا نے فرمایا تھا دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ, یہاں تو الٹا ہے, میں کافر ہوں, پھٹے ہوئے کپڑے, کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں, بھیک مانگتا پھر رہا ہوں, نہ رہنے کی جگہ, نہ پہننے کا لباس, نہ کوئی سواری, نہ کھانا, اور آپ بہترین سواری پہ بیٹھے ہیں جس کو اس نے روکا, بہترین کپڑے آپ پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کے جد نے تو کہا تھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت, یا تو الٹا ہو رہا ہے, میرے لیے قید خانہ ہے, آپ کے لیے جنت, یا نانا کا فرمان غلط, یا آپ مومن نہیں. اب پورا واقعہ, اس کا جواب, اس کے پیغامات, میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں, حتی الامکان کہ مجمع کا وقت ضائع نہ ہو, جو چیزیں بچے بچے کو معلوم ہیں خالی اس سے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. یہ اعتراض جو آج ہو رہا ہے یہ سب سے پہلے سیرت معصومین میں امام حسن پہ ہوا. چلے یہ امام حسن کے دن کا حق تھوڑا سا ذکر کر کے ادا کر دیا. مگر بات کہاں سے چلی تھی کہ عام 99% مومن, اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ اپنے خمس کو براہ راست امام کے ہاتھ میں جاتا دیکھ لے. آپ بار بار کہیں گے کہ مولانا آپ 1% کی گنجائش کیوں رکھ رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کہتے کہ 100% مومنین مطمئن ہوں گے. میں اسی ممبر پہ 2-3 بار وہ واقعہ پڑھ چکا ہوں جس کے پڑھنے کا موقع اب نہیں, جب ایک زمانے میں اسی ممبر پہ 1.5-2 گھنٹے بھی تقریر کرتا تھا, اب ممکن نہیں. اور آج کا دن جب میں حد سے زیادہ تھکا ہوا ہوں, تو خلاصہ یہ ہے کہ واقعہ پڑھنے کا وقت نہیں, لیکن اس کا جملہ, مومن میرے حج کا ساتھی اور واقعا اتنا پابند ہے نماز کہ واجب تو واجب ایک سنت نماز بھی میں نے اسے کراچی میں بھی چھوڑتے نہیں دیکھی. صحنِ کعبہ میں بیٹھا, سامنے خانہ کعبہ کی دیوار, کہتا مولانا ایک بات تو بتائی, نقل کفر کفر نباشر, یہ امام زمانہ کس بات کا خمس لے جاتے ہیں اور کر کیا رہے؟ آرام کے ساتھ ٹھاٹ کے ساتھ عیش کے ساتھ غیبت میں بیٹھے ہوئے مرہم رہے, جانیں ہماری جا رہی, گھر ہمارے چل رہے, روزگار ہمارے خطرے میں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑے عیش کے ساتھ زندگی گزار رہے اور ہمارا خمس بھی لے جا رہے. اس کا اعتراض مرجے پہ نہیں ہے, براہ راست امام پر. صحن کعبہ میں خانہ خدا کے سامنے میں نے خود اپنے ساتھی سے جملہ سنا, تو خیر اس وقت تو جیسا میں تھرا کے اور کانپ کے رہ گیا, وہ اپنی جگہ ایک پرسن کی گنجائش میں نے رکھ لی کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایک پرسن کو خمس کے حوالے سے امامت پر بھی اعتراض ہو, اس کو چھوڑی 99 اعتراض جو اس وقت ہماری 99% پبلک کو, وہ یہ ہے کہ یہ خمس امام کے ہاتھ میں تو نہیں جا رہا. اور پھر اس کے بعد وہ سارے اعتراضات جو میں نے اشارتاً بتا دیے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. یہ والا نظام ساتویں نے قائم کیا, اور ساتویں کو یہ نظام قائم کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ وہ وہی اللہ نے حالات ایسے بنا, امامت کے شروع کے 10 سال بھی تقریباً 10, یہ والا 10 کا عدد بہت ہی ہارڈ اینڈ فاسٹ سمجھ کے مت لیجیے گا, امامت کے شروع کا ایک عرصہ بھی ساتواں امام غیبت میں چلا گیا, اور امامت کے آخری 14 سال تو جیل خانے میں ہونے کی بنا پہ قید میں. آخری 14 سال تو ہر ایک کو پتا ہے کہ امام قید خانے میں, 14 سال آخری کے اور شروع کے 10 سال, یہ جو عرصہ تھا جس میں امام ہیں, امام غائب نہیں ہے, لیکن مومنین کرام کی آنکھوں سے پوشیدہ. اب امام ایک نظام بنایا کہ خمس جو لوگ اب تک چھٹے امام کو دیتے آ رہے ہیں, آتے ہیں اور براہ راست دیتے ہیں, آتے ہیں اور براہ راست دیتے ہیں, بڑا خوش امام نے ہمارا توبہ قبول کیا, یہ ساتویں نے کہا کہ نہیں اب ہمارے نائب کو دو, اب ہمارے وکیل کو دو, امام ہیں لیکن خمس ان کو دلوا رہے ہیں یہ شروع کے ساتھ کچھ ساتھ. اچھا اس میں ایسا ہوا کہ کبھی کبھار کوئی مومن بڑا تڑپا کہ مجھے تو امام کے ہی ہاتھ میں یہ خمس دینا, تو چونکہ یہ وہ والی غیبت تو ہے نہیں جو آج ہمارے امام کی ہے, ایسے کو بلوا بھی لیا. ایک آدھ مثال آتی رہی تاکہ پتا چلے کہ یہ نظام خمس چل رہا ہے ساتویں کی قیادت میں. شتیتا کا واقعہ کیا یہی تو ہے نا, شتیتا کا واقعہ جو اب بچے کو معلوم ہو گیا ہوگا. اب تو کتنا شاندار شتیتا بی بی کا روزہ نیشاپور شہر کے ڈاؤن ٹاؤن میں بنا, اور اتنا شاندار روزہ صرف ایک جملے کی وجہ سے. ایک رومال ان کا خمس تھا لیکن کہا کہ جو میرا حق ہے وہ میں امام کو بھجواؤں گی, میں ڈر رہا ہوں ادھر واقعے میں چلا گیا تو آج کے سارے موضوعات رہ جائیں گے. تو خلاصہ یہ جو آدمی یہ خمس لے کر گیا تھا وہ رو دیا مدینے میں کہ لوگوں نے سارا خمس مجھے دیا تھا کہ جا کے چھٹے امام کے ہاتھ میں دو. چھٹے امام زندہ تھے, مدینے پہنچا تو پتا چلا کہ چھٹے کی شہادت ہو گئی, ساتویں غیبت میں چلے گئے. اب مسئلہ میرے خمس کا نہیں ہے, مسئلہ اس ذمہ داری کا ہے. اتنی ساری امانتیں جو میں لوگوں کی لے کے آیا ہوں اور ہر ایک کا یہ کہنا تھا امام کے ہاتھ میں دینا, وہ رو دیا, روضہ رسول سے سر ٹکرانے لگا, میں کہا جاؤں کیسے اس فریضے کو ادا کروں. اب یہ ایک ایسا کیس تھا کہ امام نے پھر اس کو بلوایا, غلام آیا اور لے کر گیا اس خاص گھر میں جہاں امام غیبت میں. اب ایک یہ سوال کہ یہ غیبت کیوں ہے, یہ تین میں سے آخری بات جو مجھے بتانا. میں نے عرض کیا تھا کہ ساتویں امام کے حوالے سے تین چھوٹے جملے عرض کروں گا. اب یہ چھوٹا جملہ بہت بڑا اس لیے ہو گیا کہ ہماری قوم کا یہ اتنا بڑا مسئلہ کہ اپنی تاریخ نہیں پتا اس لیے اپنے نظام پر اعتراض ہوتا. پھر لے کر گیا اور پھر امام نے کہا کہ اچھا لاؤ یہ والا خمس تو ہم کو دے دو, آئندہ سالوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے, ان کو دینا. اب یہ نظام بنایا گیا اور ایک ایسا نظام کہ 10 سال یہ نظام چلا. پھر امام سامنے آ گئے, اور جب سامنے آ گئے تو جو اب تک 10 سال لوگ خمس دیتے بھی رہے تھے اور شک میں بھی تھے, آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ دے بھی رہے ہیں لیکن شک بھی ہے کہ پتہ نہیں جن کو دے رہے ہیں ان کو حق اور اختیار امام نے دیا ہے کہ ان لوگوں نے خود ہی اپنا یہ اختیار چھین لیا, بنا لیا. چاہے وہ ساتویں امام کی زیارت کے چیپٹر میں مفاتیح الجنہ یہی وہ کتاب ہے جسے ہر زائر اپنی بغل میں دبا کے لے جاتا. ساتویں امام کاظمین کی زیارت ہی میں حاجی علی بغدادی کا واقعہ جا بھی رہے ہیں. ساتویں امام کے روزے کی زیارت باب الحوائج, راستے میں امام ملے, پوچھا کہ مولا آپ غائب ہیں, کس کو خمس دوں؟ امام نے اس زمانے کے تین مراجع کا نام لیا, ان کو دینا. لیکن وہ کتاب بھی ہے, اسی سے زیارت بھی پڑھتے ہیں, اسی کو لے کے کاظمین بھی جاتے ہیں, مگر اس قسم کے پیغامات پہ توجہ نہیں دیتے. تو ساتویں, دیکھیں بہت اہم ساتویں امام کی سیرت ہے کہ غیبت میں جا کر نظام بنایا, پھر ظاہر ہو گئے, اور ظاہر ہونے کے بعد کہا جو دس سال تم نے خمس دیا بالکل صحیح دیا, یہ وکیل میرے مقرر کیے ہوئے, یہ نمائندے میرے مقرر کیے ہوئے, ان کو خمس دینا, مجھے خمس دینا. امام جب آ گئے اور بہت جلدی آ گئے. ایک تو یہ ہے نا, ہمارے دادا نے خمس دیا, امام ہمارے زمانے میں آئے تو دادا تو مرتے دم تک شک میں رہے. نہیں, دس سال بہت چھوٹی مدت ہوتی, وہی لوگ ابھی زندہ, امام نے آ کے تصدیق کی. یہ تصدیق دو وجوہات سے ضروری, کیونکہ اب امام کو اپنی زندگی میں دوبارہ یہ نظام بنانا, اور پھر غیبت میں تو 1400 سال یہ نظام چلنا. اگر انسان شک کی عالم میں عبادت کرتا رہے وہ عبادت بیکار ہو جاتی ہے. خمس بھی ایک عبادت ہے, شک کی عالم میں ادائیگی آپ کرتے رہے وہ بیکار تو نہیں ہوگی, وہ فائدے نہیں ملے گی. تو خلاصہ یہ کہ ظاہر ہوئے اور تقریباً 10 سال کے بعد, 10 سال ظاہر رہے پھر قید میں چلے. اب قید میں جانے کا مطلب بھی یہ کہ امام سے لوگوں کا کانٹیکٹ ختم. کون سی قید؟ یہ وہ قید تھی کہ زمین کی اتنی گہرائی میں تھے, نہ سورج کی روشنی جائے نہ تازہ ہوا, کوئی نہیں جا سکتا. دسویں امام بھی قید میں تھے, مگر ان سے ملنا اور ملاقات کرنا آسان تھا. وہ ایک بہت ہی مشہور لیکن لوگ توجہ نہیں دیتے وہ حدیث, قید خانے میں جا کے راوی دسویں امام سے لے کے آیا, جو مفاتی میں ہے. اور وہ چونکہ زبانی تو لوگ یاد نہیں کر سکتے, تو میں کہتا ہوں 1 2 2 3 4 1 1, یہ جو امام نے خلاصہ کیا. اور دعا کے حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم, ہمارے موضوعات میں دعا تو چل ہی رہا, آج نماز جعفر تیار کا وعدہ تھا وہ ایک دن اور ٹھہر جائے, لیکن ساتویں امام کا لقب ہی باب الحوائج. تو جو دسویں امام نے فارمولا دیا شیعوں 1 2 2 3 4 1 1, وہ قید میں دیا, مگر یہ وہ قید ہے کہ لوگ کوشش کریں تو سب نہیں, کچھ لوگ جا سکتے ہیں. اور یہ 1 1 2 2 3 4 کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے ہر دن کسی ایک امام کے لیے رکھا, اس دن اگر اس امام کے وسیلے سے دعا مانگو تو بہت جلد قبول ہوگی. جس میں سٹرڈے رسول خدا کے لیے ایک کے لیے ایک, سنڈے 2 معصومین کے لیے مولا شہزاد, منڈے 2 معصومین کے لیے حسن و حسین, ٹیوزڈے 3 معصومین کے لیے ہے, چوتھے پانچویں چھٹے, وینسڈے 4 معصومین کے لیے, ساتویں آٹھویں نویں اور دسویں. ساتویں امام کا دن بھی بدھ ہے اور نویں امام کا دن بھی بدھ ہے, جو جواد روزی کے حوالے سے ان کا وسیلہ سب سے زیادہ قبول ہے اگر بدھ کے دن دیا جائے. جمعرات صرف 11ویں کے لیے, جمعہ صرف 12ویں کے لیے. تو 1 2 2 3 4 1 1, تو یہ بھی دعا کی طاقت بڑھانے والی چیز ہے. مولانا بدھ ہے نویں امام کا دن, اگر ہم جمعے کو نویں امام کا وسیلہ دے دیں, نہیں وہ تو جب چاہے آپ دیں. لیکن یہ سوال ایسا ہی کہ اگر کوئی پوچھے کہ وہ مولانا وہ شب قدر کی دعائیں قبول ہیں, اگر وہ دعا ہم آج کر لیں, بھائی آج کریں آج بھی قبول, مگر جو تاریخ ہے مولانا وہ خانہ خدا کا پردہ پکڑ کے دعا اگر آج ہم یہ مانگ لیں, بھائی یہاں بھی قبول ہے. لیکن جگہ اور تاریخ کی جو اہمیت ہے اس میں دنوں کی بھی اہمیت, اور اگر آپ یہ فارمولا یاد رکھ سکے کون سا دن کس امام کا ہے, اس دن جو آپ دعا مانگیں. روزی کی دعا ہم روز مانگ رہے, ہفتے کو رسول کے حوالے سے, سنڈے کو مولا شہزادی, منڈے کو امام حسن حسین, ٹیوزڈے کو 3 امام, ویڈنسڈے کو 4 امام, تھرسڈے کو 1, جمعے کو 1, یہ اگر آپ یاد رکھ سکیں تو آپ کی دعا کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا. یہ بیچ کی ایک بات آ گئی, میں نے کہا یہ بھی بتا دوں, لیکن اصل بات کیا چل رہی, اصل بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ روایت پوری قید خانے سے ملی. یہ راوی قید خانے میں جا کر دسویں سے مل کر آیا. اب مفاتی الجنا میں آپ پڑھیے پورا واقعہ, یہ وہی واقعہ ہے جس کا آدھا حصہ میں پڑھ کے رک جاتا ہوں. کہ دسویں امام کے پاس گیا تو دسویں امام کے کمرے میں قبر کھودی, پھر وہ پوری تفصیل اس کے بعد راوی دعا کے حوالے سے بات کہی تو امام نے یہ ہفتے کے سات دن بتائے کون سا دن اللہ نے کس امام کے لیے رکھا. تو خلاصہ یہ کہ ساتویں کی ایسی قید نہیں. مجال ہے کہ کوئی انسان ساتویں سے مل سکے. ہارون نے گویا ہوا پر پابندی لگائی ہے, سورج کے کرنوں پہ پابندی لگائی. اب وہ پورا نظام جو پہلے امام بنا گئے, لوگوں کو اس کی عادت ڈلوا گئے, پھر ظاہر ہو کر اس کی تصدیق کر کے اطمینان دلوا گئے کہ صحیح نظام ہے, پھر دوبارہ قید میں گئے, پھر وہ نظام نافذ ہو گیا, پھر کسی نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ خود شروع والے دس سال دیکھ چکے. اب آج ہمارے پاس وہ خمس کا نظام ہے جو ساتویں نے اپنی امامت کے شروع میں بھی قائم کیا اور اپنی امامت کے آخر میں بھی, اور اسی کے اندر تقلید. بہت تین باتیں بہت زیادہ پھیل گئی تھی تو تقلید. امام کے ہوتے ہوئے کس کا دل چاہے گا کسی اور سے سوال کرے, امام ہیں. اب امام یہ چاہ رہے ہیں کہ نظام بنایا جائے لیکن لوگ تڑپ کے آ جاتے, مولا پوچھنا آپ ہی سے. امام نے کہا وہ میرا شاگرد, وہ میرا صحابی, اسے میں نے تمہارے شہر میں بھجوایا اس لیے. نہیں مولا, سننا آپ سے, پوچھنا آپ سے, اطمینان بھی ہوتا ہے, زیارت کر کے خوشی بھی ہوتی. اب کیا کرے امام کے لوگوں کو روکے. یہ معصومین کا دروازہ ہے جہاں کسی کافر اور مشرک کو بھی دھتکار کے نہیں نکالا جاتا, یہ تو چاہنے والا مومن ہے. بار بار کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اتنی زحمت کی. نہیں مولا, ہمارا دل چاہتا, حرام تو نہیں ہے نا آپ کے پاس آنا, نعوذ باللہ. اب ضرورت ہے کہ اس نظام کی عادت ڈلوائی جائے. تو جس عرصے امام خمس کا نظام بنا رہے بھائی تقلید کا بن رہا. پہلے دس سال امام غیبت میں, مسئلہ تو پیش آئے گا مومن, ان کے پاس جاؤ. جا تو رہا, شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے جواب صحیح ہے کہ نہیں. یہ تو غیر معصوم ہے, یہ تو بہرحال ایک عالم اور مجتہد ہے, یہ تو غلطی کر سکتے. پھر امام ظاہر ہو گئے, اور ظاہر ہو کے دس بارہ سال ظاہر رہے اور بتایا کہ جو کچھ تم نے کیا بالکل صحیح کیا. اور پھر امام دوبارہ غیبت میں گئے اور یہی نظام چلا. تو اب ہمارے پاس جو آج تقلید کا نظام, کہ جو لوگ تقلید کرتے بھی ہیں دل میں خیال تو آتا ہے نا کہ یہ معصوم تو نہیں ہے یہ مہاراج, اور غلطیاں بھی کر سکتے ہیں. اور یقیناً جب دو الگ فتوے ہیں تو ایک صحیح ہے غلط, پتہ نہیں یہ عمل قبول ہے, اللہ اس کو لے لے گا کہ نہیں, امام اس کو مانیں گے کہ نہیں. یہ سارا نظام ساتویں نے اس وقت بنائے. کہ پھر میں بتا دوں یہ تین مرحلے, پہلے غائب ہوئے تھوڑی مدت, پھر ظاہر ہوئے, اس دوران کے تقلید اور خمس کے نظام کی تصدیق کی, پھر قید خانے میں چلے. اچھا, یہ دو باتیں تو بہت اہم. یعنی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ تقلید اور خمس کا جو آج ہمیں نظام بارہویں امام نے دیا ہے, یہ سب سے پہلے ساتویں نے بنا کے اس کو مضبوط کیا, مستحکم کیا اور اس کی تصدیق اور تائید کی کہ صحیح نظام, پھر یہ ہم کو ملا. ہمیں تو تاریخ ہی نہیں پتا, ہم تو سمجھتے ہیں یہ سارا غیبت میں شروع ہوا. اور تیسری بات وہ جو ہے, اس سے میں سوال کا جواب دینے والا تھا, وہ دوں گا تو, لیکن اب بہت تفصیل سے جواب نہیں دوں گا اور شاید ضرورت بھی نہیں. اب یہاں پہ ایک, اب تک جو آپ نے میرا 25 منٹ کا بیان سنا, بلکہ 30 منٹ, تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام شروع کے 5, 7, 9 سال غائب کیوں ہوئے. اب کیوں کا جواب تو مجھے نہیں معلوم, ظاہری اعتبار سے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں, خواب کی تعبیر یہ ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے, میں کچھ نہیں جانتا. آپ میرے پاس آ کے آپ خواب سنائیں گے اور کنفیوز ہو کے چلے جائیں گے. دعا تعویذ یہ میری فیلڈ نہیں, چنانچہ اس کے لیے جو علماء کرام ہیں, میں طالب علم اور طالب علم ان چیزوں کا طالب علم نہیں. اور اسی طریقے سے یہ کیوں والے سوال کا میں طالب علم بھی نہیں. داڑھی رکھیں کیوں, پردہ کریں کیوں, گانا چھوڑیں کیوں, خمس دیں کیوں, نماز پڑھیں کیوں, شراب نہ پیئے کیوں, کیسینو کیوں نہ جائیں کیوں, ہم سے کیوں پوچھتے ہو, ہم سے پوچھتے ہو کیوں, ایک کیوں تو ہم بھی آپ سے پوچھ لیں. تو بہرحال یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں, میں طالب علم ہوں. اور اگر آپ کہیں گے کہ بھائی جو ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا وہ ممبر پہ کیوں آتا ہے, تو آپ جا کے آج ہی انتظامیہ سے بات کر لیجئے گا, میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. اچھا, میں آگے بڑھتا ہوں, لیکن یعنی حقیقی مصلحت اللہ جانتا ہے, لیکن ظاہری اعتبار خاندان بنو عباس نے آل محمد پر ظلم کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ خاندان میں تفرقہ ڈال دیا. چھٹے امام کے اپنے دو بیٹے, خیر وہ جو بڑے بیٹے تھے اسماعیل, وہ تو انتہائی نیک اور شریف تھے. یہ لفظ شریف میں نے جو کہا اس لیے کہ آج بھی آپ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں اور جنت البقیع میں جناب اسماعیل کی قبر پہ زیارت پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ایوہ الشخص الشریف. یہ فقط ان کی زیارت میں لفظ شریف آیا اسماعیل, یعنی وہ تو بالکل ٹھیک تھے. ان کے بیٹے نے ہنگامہ کر دی اور شطع امام کے دوسرے بیٹے عبداللہ انہوں نے اپنا فرقہ بنا دیا. اب ساتویں امام تیسرے بیٹے جو پہلا شخص ہنگامہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امامت ہمیشہ بڑے کو ملتی, میرا بابا بڑا تھا وہ مر گیا تو مجھے ملے گی. دوسرے نے ہنگامہ کیا کہ باپ کی موت کے وقت تو میں بڑا تھا. ساتویں کا کہیں سے رائٹ نہیں بنتا جن لوگوں کے پاس امامت کا صحیح تصور نہیں تھا. امامت رشتہ داری پہ نہیں ملتی, عصمت پہ ملتی ہے, طہارت پہ ملتی ہے, علم پر ملتی ہے, شجاعت پہ ملتی ہے, ان چیزوں پہ امامت ملتی ہے, رشتہ داریوں پہ نہیں ملتی ہے. تو اب یہ ساتویں امام نے یہ حالات دیکھے, ذرا سی غیبت کی تیاری بھی کرانا تھا اور ایسے حالات اس وقت ہیں کہ نعوذ باللہ, یہ جملے بہت غلط ہیں, میں معذرت کر دوں, اگر امام پھر بھی میدان میں جمے رہے, یاد رکھیے ظالم دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہے, خاندان والوں اور گھر والوں کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. اللہ کے رسول نے بھی یہ ٹف ٹائم دیکھا اور باقی معصومین کے حوالے سے بھی بات آئی, مگر اب بات آ گئی, کل بات تھی بیوی کے حوالے سے, ظالم بیوی نہیں ملی آپ کو کبھی, یعنی کبھی نظر نہیں آئی آپ کو. میرے پاس تو یہ بھی کیس آتے ہیں, تھک 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 رات کے 11 بجے, مولانا رات آپ کے یہاں گزارنا بھائی کیوں؟ کہا وہ بیوی 10:30 بجے دروازہ بند کر دیتی, آنے میں دیر ہو گئی ہے, اب رات بھر گلی میں بیٹھنا پڑے گا. ہم سے مسئلہ پوچھئے, یہ ان چیزوں کے لیے ہمارا گھر موجود نہیں ہے, لیکن بہرحال ہیں ظالم بیویاں. وہ کل بات گزر گئی, آج خونی رشتہ دار, بھائی, بھتیجا. اب اگر امام ان کے سامنے آ کر اعلان کر دے کہ غلط ہے اور میں صحیح امام, وہ تو جہاں جہاں علمی انداز سے تھا پیغام دے, لیکن امام نے اپنے آپ کو ایک طرح سے غیبت میں ڈال دی. خاندان کا جھگڑا, بہت اہم پیغام ہے اسلام کا صلہ رحم, جنت کے دروازے میں جب آپ انٹر ہوں گے تو ایک بورڈ لگا ہوا, اس کو پڑھ لیجئے گا. اور یہ بورڈ اللہ نے اس دن جنت کے دروازے پر لگایا جس دن لما خلق اللہ ہوا زوجل الجنہ, جس دن اللہ نے جنت کو بنایا, جنت نے اپنے آپ کو دیکھا, مسکرا دی, اپنی خوبصورتی دیکھی, اپنا حسن دیکھا, اپنی نعمتیں دیکھی, ایک مرتبہ مسکرا کے کہا کتنا خوش قسمت, سعدا سعدا سعدا, کتنا خوش قسمت ہے جو میرے اندر آئے گا. جو ذرا سی خوبصورت قسم کی بچی ہوتی ہے آئینہ دیکھ کے وہ کیا کیا سوچتی, گھر کے آئینہ دیکھ کے تو ہر آدمی سوچتا ہے چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو, لیکن بہرحال اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پہ ہمیں اعتراض کا حق نہیں. خلاصہ یہ کہ جنت کو تو حق ہے نا. اللہ نے کہا خبردار, وہ عزتی و جلال, میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم. اللہ اپنی عزت کی اور جلال کی قسم یہ حدیث کسا میں کھا رہا ہے یا جنت کے دروازے پہ بورڈ لگوا رہا, ساری کائنات تیرے اندر آئے گی, 8 گناہگار نہیں آئیں گے اس میں. اگر شرابی, میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی قانون بنایا گیا اور کہا کہ یہ قانون توڑنے پہ 10 سال کی سزا اور اس میں مختلف جرائم ہوں, تو جب سزا ایک ہے تو وہ جرم بھی جو ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ قتل کی سزا بھی 10 سال ہے اور سگنل توڑنے کی سزا بھی 10 سال ہے. نہیں, جرم جو ہے وہ اپنے شدت کے اعتبار سے, خرابی کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں. اب اللہ نے کہا کہ شرابی تیرے اندر نہیں آئے گا, زنا حرام کاری کرنے والا تیرے اندر نہیں آئے گا, رشتہ دار سے تعلقات کاٹنے والا تیرے اندر نہیں آئے گا, بلا قاطع رہے میری جنت میں ایسے شخص کی کوئی جگہ نہیں. اب ساتویں امام, اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں جتنا اپنی امامت کے مسئلے کو واضح کروں گا اتنا ہی یہ لوگوں کو تو اور موقع ملے گا, میرے بڑے بھائی اور میرے بھتیجے. ساتویں امام پردہ غیبت میں گئے, نظام چل رہا ہے, لیکن اس دوران جھوٹے دعوے دار امامت نے وہ طوفان بدتمیزی مچایا کہ جو جملہ میں اکثر آخری امام کے لیے کہتا ہوں وہ تاریخ میں پہلے گزر چکا ہے کہ 2/3 ماننے والے امام کے خلاف ہو گئے. چھٹے امام تک سب ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں, सातवां इमाम आया, छठे इमाम के दो तिहाई शिया सातवें के खिलाफ हो गए, कुछ इधर निकले कुछ उधर निकले। यही तो जमाने के इमाम के साथ होगा, कोई नई चीज नहीं है जमाने के इमाम के साथ। मगर हालात की मैचिंग सबसे ज्यादा सातवें इमाम की। जो लोग अभी आए उनको याद दिला दूं कि चूंकि आज का दिन सातवें इमाम की विलादत का दिन था, और हम विलादत का दिन अय्याम अज़ा में आए तो विलादत तक की खुशी नहीं मनाते। तो बाकी खुशियां जो विशेष और पता नहीं क्या क्या मेल आ रहे, फेसबुक पे पैगाम आ रहे, SMS आ रहे, हम विलादत तक की खुशी नहीं मनाते जो मासूम की खुशी। तो ये वाली खुशियां बहुत से लोगों को ख्याल भी ना रहा कि अय्याम अज़ा। चुनाचे कितने मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट विशेज। अच्छा मैं अब बात को नहीं फैलाता हूं, तो सातवें इमाम की विलादत तो नहीं, मगर एक दिन सातवें का है उसका हक अदा करना। और खास तौर पर इसलिए कि ये सब हमारी कहानी है। गैबत के अंदर तकलीफ पे एतराज हो रहा है जो हो चुका, गैबत में खुमस पर एतराज हो रहा है जो हो चुका, गैबत के अंदर इमाम की खैरहाजिरी की वजह से हर आदमी अपना एक गुरु बना के बैठा, अपना एक नजरिया, जो हो चुका। सातवें ने अपने आप को विड्रॉ किया कुछ अरसे के लिए, हिदायत का सिलसिला चलता रहा मगर अपने आप को सामने न रखा। और यहां पर एक सवाल का जवाब, हमारी एक तकरीर शायद तीसरी थी कि चौथी, तीसरी थी शायद, वहां यह बताया गया कि वालिदैन को खाली अपनी औलाद से इज्जत और एहतराम और खिदमत नहीं लेना, पहले खिदमत देना। पहले वालिदैन का फरीजा है, औलाद बाद में आती, उसकी तरबियत करना। अब इस सवाल में दो छोटे जवाब आते हैं। देखिए बात बहुत फैल सकती है, मुझे आपके वक्त का एहसास है, दो छोटे सवाल इसमें आते हैं। नंबर एक कि मौलाना ये मसला जो है औलाद की तरबियत का, ये उस वक्त तक है ना जब तक कि औलाद नाबालिग हो, बालिग हो गई, अब तो वालिदैन का उसके ऊपर कोई तरबियत के हवाले से कोई जिम्मेदारी नहीं रही। या चले बालिग ना सही, लड़कियां तो बेचारियां 9 साल में बालिग हो जाती, शादी होने के बाद तो अब जिम्मेदारी खत्म, जी नहीं, ये कहां से ख्याल आ गया? मरते दम तक जिम्मेदारी बाकी है, वो बुढ़ा भी हो गया, वो साहिब औलाद भी हो गया, उसकी औलाद की औलाद भी हो गई, लेकिन अगर आप जिंदा है तो आपका फरीजा। अब हो सकता है कि जिम्मेदारी का नाम बदल जाए, जब तक वो बालिग है या गैर शादीशुदा है या आपके साथ रह रहा, हो सकता है उस वक्त तक इसको हम तरबियत कहें, और जब वो बड़ा हो गया तो अब हम इसको अमरे बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कहें, लेकिन जिम्मेदारी तो मरते दम तक बाकी रहती है। अमरे बिन मारूफ तो हर एक ने सुना हुआ, ये लफ्ज से तो कान आशना। तो इसमें एक बात बता दी जाए, जो आप महाराजे के रिसाले में जाके देखिए, आगा सिस्तानी की तौजी में जाके देखिए, मरहूम आगा हुई फरमाते अमरे बिन मारूफ हर एक पर वाजिब, लेकिन अपने घर वालों और औलाद के लिए ये जिम्मेदारी ज्यादा। अब ऐसा नहीं है कि हमने कहा भाई मौलाना हमारा पॉइंट साबित हो गया, जब तक वो गैर शादी शुदा था हमारी खास ड्यूटी, अब बड़ा हो गया वो नमाज नहीं पढ़ रहा, वो फला महल्ले का एक और आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा, दोनों पे अमरे बिल मारूफ नहीं, घर वाले रिश्तेदार के हवाले से अमरे बिल मारूफ ज्यादा जरूरी, वो बाद में आता। ये बहुत छोटा सवाल कि जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती, जब तक कि वो गुनाहगार मरते दम तक है आप पर वाजिब रहेगा। दूसरी बात कि मौलाना ये क्या कि हम पूरी कोशिश कर लेते हैं और फिर भी वो बिगड़ जाते हैं। हाँ यहां से ये सातवें इमाम के हालात, नऊज़ बिल्लाह, क्या छठे इमाम ने कम कोशिश की हो? मगर उन्हीं की औलाद में ये दो मिसालें आई कि नहीं आई? तो हमारा काम नतीजा निकालना है ही नहीं, ये रिवायतों में है, जो तुम्हारा काम नहीं है तुमने कब से अपने कंधे पे ले लिया? नतीजा निकालना तुम्हारा काम नहीं है, कोशिश करना तुम्हारा काम है, नतीजा निकालना अल्लाह का काम है। ये अल्लाह का काम अपने कंधे पे ले लिया कि औलाद सही क्यों ना निकली, तुम्हारा काम है उसकी तरबियत, दीनी तालीम जहां तक हो सके उसे, फिर भी वो अमल ना करे, ये तुम्हारा काम ही नहीं है। रोजी देना अल्लाह का काम है, सेहत देना अल्लाह का काम है, अल्लाह बराह रास्त ये करता है कि अल्लाह वसीले से करता है, वो तो हमारा अकीदा, लेकिन ये हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं। हमारा काम है दवा इस्तेमाल करना, सेहत देना उसका काम, हमारा काम है हर जगह जॉब के लिए अप्लाई करना, रोजी देना उसका काम, अल्लाह के दीगर काम अपने जिम्मे मत लीजिए, उसमें ये भी कभी ये टेंशन ना लीजिए। फुला ने तो अपनी औलाद को गाने में पाला, उसका बेटा इतना बेहतरीन नमाजी बना, और हमने तो बचपने से उसको इतना अच्छा माहौल दिया, इतना कमबख्त शराबी बना, یزید نے اپنے بیٹے کو کس ماحول میں پالا اس کا بیٹا اتنا بہتر بن گیا. چھٹے امام نے اپنی اولاد کو کس ماحول میں پالا, ان کے اپنے خاندان کی دو مثالیں. یعنی یہ لفظ بار بار کہتے ہوئے بھی برا لگ رہا. تو ساتویں امام پہلا ہی یہ ٹف مرحلہ آیا کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی غلط, بھتیجا کہہ رہا ہے کہ میرا چچا غلط. اور خالی غلط کا لفظ نہیں, ایسے بےہودہ لفظ استعمال کی کہ ممبر پہ نہیں لا سکتا. یہ امتحان ساتویں امام نے دیا اپنے آپ کو, پردے غیبت میں لے نظام قائم کر دیا, ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا. مگر اس پورے عرصے میں یہ بہت اہم نقطے پہ میں آ رہا ہوں, کیونکہ تزکیہ نفس کے اندر جو میرا کل سے عنوان شروع ہوگا اس میں یہ نقطہ سمجھنا ضروری. اور اس تمام عرصے میں ساتویں امام اپنے چاہنے والوں سے, یہ ہر امام نے کہا لیکن ساتویں نے خاص طور ایک توقع اور تقاضا کرتے رہے کہ جو مومن دوسرے مومن کی کسی طرح سے بھی مدد کرنے کی پوزیشن میں, اس پر واجب مومن کی مدد کی ایمان خالی, آل محمد کو ماننے کا نام نہیں, آل ایمان آل محمد کے ماننے والوں کی خدمت کا بھی نام ہے. ایمان خالی نماز اور روزے کا نام نہیں ہے, ایمان مومن کی مدد کرنے کا نام. اب یہ اس میں صلہ رحم پھر آگے کا مرحلہ ہے کہ رشتہ دار تو مومن بھی ہے اور رشتہ دار, والدین آخری مرحلہ آیا, لیکن چھوٹے سے. اب کیا علی ابن یقین کا واقعہ کس امام کا؟ ساتویں کا. علی ابن یقین کا واقعہ ساتویں کا, بہت ہی مشہور واقعہ ہے, خالی ایک اشارہ کرو. لیکن یہ بتانے کے لیے کہ امام نے یہ اصول خالی ایک آدمی کے لیے نہیں رکھا, ہر مومن کے لیے, عالم ہو کے جاہل, بڑا ہو کے چھوٹا, مرد ہو کے عورت. علی ابن یقین, ہارون کی طرف سے آفر آئی, آپ میرے پرائم منسٹر بنیں گے. فوراً رابطہ کیا امام سے, مولا مجھے یہ کہا گیا, میں اپنی نہیں چلانا چاہتا ہوں, جو آپ کہیں گے وہ میرا جواب ہوگا. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ نام امام کا لیتے ہیں, ہر جگہ اپنی چلاتے ہیں, جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہم فتویٰ جڑ دیتے ہیں. علی ابن یقین چھوٹے آدمی کا نام نہیں, خاندان یقین چار اماموں کا وفادار خاندان رہا. علی تو ان میں سے ایک ہے, خاندان یقین آل یقین مثال ہے کہ چار ائمہ کا انتہائی وفادار چنانچہ, اور بہت خود صاحب علم ہے, بہت بڑے عالم, لیکن امام ہر چیز امام. مالک بتائی, امام نے کہا تم پر واجب ہے یہ عہدہ قبول کرنا, مگر واجب کیوں ہے؟ کہ تم ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں مومنوں کی مدد کر سکو, تو مدد کی وجہ سے واجب ہے. خبردار, کوئی مومن تمہارے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جائے. اور ایک بار انتہائی غریب, سب سے زیادہ غریب جو معاشرے میں مانا جائے, اونٹ چلانے والا بدو, اونٹ چلانے والا بدو, صحرا میں رہنے والا, پیر میں جوتا تک نہیں ہوتا ہے, نہ کپڑے پہننے کا ڈھنگ آتا ہے اسے, نہ بات کرنے کا, اسے کوئی مسئلہ پیش آ گیا. لوگوں نے کہا کہ جاؤ بغداد میں, ہمارا اپنا آدمی وزیر اعظم. وہ ہنس دیا, ارے معمولی معمولی مومن تو مجھے اپنے سے گلے لگانے کو تیار نہیں ہے, پسینے کی بدبو آ رہی ہے, میلے کپڑے ہیں, گندا آدمی ہے, وزیر اعظم. اس زمانے کا بغداد, آج کا پیرس بھی کچھ نہیں. کہا کہ نہیں, لیکن یہ وہ آدمی ہے جس سے امام نے وعدہ لیا. پہنچ گئے, اب اتفاق ایسا کہ کچھ ایسے حالات بنے, بڑے مصروف تھے اور اہم میٹنگ میں تھے. کہا اسے کہہ دینا کل آ جائے. اب یہ کل آ جائے جو ہمارے یہاں ایک بہانہ ہوتا, ہم نے کسی کو قرضہ دیا, جتنی بار جائیں گے اب ہمیں جگہ دے دیں گے, کل آ جانا, دے دیں گے کل آ جانا. ہم تو خیر ہم ہیں, لوگ اللہ سے بھی یہی کہتے, خدا بندہ توبہ کروں گا کل کر لوں گا, ہاں ہاں نہیں نہیں انشاءاللہ سارے گناہ چھوڑ دوں گا لیکن کل کر لوں گا. یہ جو کل کبھی نہیں آتی, وہ سمجھا کہ یہ والا کل بھی وہی کل. پہلے سے ذہن میں خیال تھا وزیر اعظم مجھے گھاس ڈال, اور جواب بھی وہ ملا کل آ جانا, وہ پھر واپس آ گیا. وہ کل کو ویسا ہی کل سمجھا جیسے قرضہ لینے والے کہتے ہیں, توبہ کرنے والے کہتے ہیں, واپس آ گیا. علی ابن یقین ہر سال حج پہ جاتا ہے, کیونکہ ماموں ہارون ہر سال حج پہ جاتا. ہارون تو خانہ خدا کی زیارت کرتا. کتنے دلچسپ واقعات ہیں ساتویں امام کے اور ہارون کے حج میں. ایک بار پہنچ گیا کعبے کے صحن, فرزند رسول مجھے اسلام بتائی, کہا ایک دو پانچ سات دس بارہ بیس پچیس پچاس ساٹھ ستر. ارے مولا میں اسلام پوچھ رہا ہوں, آپ تو گنتی سکھا رہے. کہا یہی اسلام, واقعات پڑھنے کا موقع نہیں ہے, شاید کسی کے دل میں شوق پیدا ہو چودہ ستارے دیکھ لے, اس میں بھی واقعہ. میں نے بہت ہی آسان کتاب کا نام لیا. خیر مدینے میں آئے. مولا ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ ایک چچا کی اولاد آپ ہیں، ایک کی اولاد ہم. وہ امام نے جواب دیا شادی والا. خیر تو بڑے دلچسپ واقعات حج میں ہیں، لیکن ہارون یا مکے میں خانہ کعبہ کی زیارت کرتا یا مدینے میں سری علی ابن یقین رات کو وقت نکال کر، کھل کے تو نہیں آ سکتے، رات کو وقت نکال کے امام کے دروازے پہ جاتے ہیں، اور اتنا احترام ہے کہ امام کے گھر کا دروازہ آدھی رات کو بھی ان کے لیے کھولا. آج جو گئے تو آج دروازہ بند، نوک کیا، غلام آیا، کہا جانتے ہو نا، پہچانتے ہو میں علی ابن یقین پرانا غلام؟ کہا امام نے کہا کل آنا. اب چونکہ یہ علی ابن یقین سے صادق حسن نہیں تھے، یہ لفظ کل سمجھ گئے کہ کل جو ہے کل بلایا نہیں جا رہا، کوئی تنبیہ کی جا رہی. روتے ہوئے غلام کے پیروں پہ گر پڑے کہ آقا سے کہنا صرف ایک منٹ غلطی بتا دیں، ہم تو واقعا کل سمجھ کے کل ہی آتے اور پھر وہ کل کبھی نہ آتی. ایک بار دروازہ بند تو بند، جو دشمن کے لیے کھلا، جو کافر کے لیے کھلا، جو منافق کے لیے کھلا، اتنے پکے مومن کے لیے بند ہو گئے. اے علی ابن یقین جب امام ملے، اگر تمہارے پاس ہمارے ماننے والے سے ملاقات کا وقت نہیں ہے کل، تو ہمارے لیے تم سے ملاقات کا وقت نہیں ہے. مومن کی مدد. اور جیسا کہ میں نے کہا، اچھا یہاں پہ پتہ نہیں ایک بچے کو کہاں سے سنگن مل گئی کہ میں نے آسٹریلیا میں ایک مجلس پڑھی تھی اسی عنوان پر، کہا تھا مولانا وہ واقعہ پڑھ دیجئے. میں نے کہا بھائی یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بچوں کے واقعات نہیں سنیں، میں یہ مجلسیں پڑھتا ہوں، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ کیا مولانا کو لا کے بٹھا دیا، ہمیں کے جی کے بچوں کی طرح سمجھاتے پھر رہے. تو یہ تو واقعہ کے جی کے بچے کا واقعہ، چلے دو منٹ کا واقعہ، لیکن اسی نقطے کی وضاحت کے لیے کہ اس مسئلے میں کہ جو آدمی جہاں پر بیٹھا ہے جس انداز سے کسی مومن کی مدد کر سکتا، اور یہ ہر ایک کے لیے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے، عالم کے لیے بھی اور جاہل کے لیے، بڑے کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی، علی ابن یقین جیسے صاحب فضل کے لیے بھی، اور بہلول دانا جیسے بظاہر دیوانے کے لیے بھی، یہ ہر ایک کا فریضہ. اور بہلول کا ایک واقعہ ہے، وہ اسی عنوان سے ہے، مگر میں یہ واقعہ مجلسوں میں دیکھے کبھی نہیں پڑھتا. آج حسینیہ زہرا پہ کہ اس ممبر پہ مجھے 1981 میں پہلا عشرہ پڑھا، 2011 30 سال ہو گئے، مجمع میں کافی لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں نے پہلا عشرہ پڑھا، یہ واقعہ آج تک نہیں پڑھا. ایک بچے نے کہا، بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، بہلول غلط پڑھ رہا ہوں، بہلول لفظ نہیں ہے، بہلول ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں مشہور ہے تو اس لیے غلط ہی لفظ پڑھتا ہوں، دیوانہ پاگل. لیکن مومن کی مدد، سوال مومن کی مدد کا. شام کا وقت، ہارون کے پاس پہنچے، ہارون شام کا وقت ہے، دریا کے کنارے ساحل سمندر پر بیٹھا ہوا، سمندر تو نہیں ہے، دریا ہے، دریا ہے دجلا، مزہ لے رہا، بہترین وقت ہوتا ہے یہ، موڈ میں. کہا کہ بہلول تم نے پچھلے ہفتے مجھے بہت شرمندہ کیا، اس فقیر کے سامنے جو میرا مہمان تھا اور تم نے اسے ذلیل کیا. وہ ایک اور واقعہ، لیکن بات چونکہ ہارون نے وہاں سے شروع کی، اور میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اس کی سزا دوں، خود کھلا کھلا کہہ رہا، تم نے کوئی گنجائش نہیں رکھی تھی پچھلے ہفتے، سزا کس بات کی دیتا؟ آج میں تمہارا ایک امتحان لیتا ہوں، اگر میرے سوال کا جواب نہ دیا، سوال کو میں بہت جلدی گزار دوں گا، اس لیے کہ بڑے کہیں گے کہ مولانا کو بھی کیا سوج رہی، بچوں کی باتیں مان رہے ہیں. لیکن بہرحال جو اصل نقطہ، یہ بہرحال ساتویں امام کے صحابی، ساتویں امام کے حکم سے پاگل بنے ہیں، ہم ساتویں کے حکم سے نمازی بننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ ہوتی ہے ہمارے پاس، امام نے کہا پاگل بن جا تو بن گئے پاگل، آسان نہیں ہوتا ہے دیوانہ بننا. بہلول ہارون نے کہا میں بدترین سزا دوں گا، اور ریفرنس وہی پچھلے ہفتے کے واقعے کو دے رہا کہ میرے مہمان کو تم نے ذلیل کر دیا. مگر وہ مہمان کو ذلیل کرنے میں بہلول نے کوئی گنجائش نہیں رکھی تھی کہ ان کو پکڑا جاتا. آج سوال آج کرنا، پچھلے ہفتے اس نے سوال کیا تھا، تم نے اس سوال کا ایسا جواب دیا کہ وہ ذلیل ہو گئے، آج میں سوال کر رہا ہوں، اور اگر میرے سوال کا جواب نہ دیا تو اسی وقت اسی جگہ تمہیں اٹھا کے اس دریا میں پھینک دوں گا، دریا کی موجیں تجھے بہا کے لے جائیں گی اور مچھلیاں تجھے کھا لیں گی. بہلول تو ہے پاگل، کہا یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ سزا صرف وہ دے سکتا جس کا حکم مچھلیوں پر بھی چلتا ہے اور دریا کی لہروں پہ بھی چلتا ہے. ہارون سمجھ گیا کہ کدھر اشارہ ہے، جیسے آپ سمجھے تو آپ تو صاحب ایمان ہے، وہ دشمن ہو کے سمجھ گئے. کہا بہلول تیری سزا بڑھا دی جائے گی اگر تو نے سوال کا جواب نہ دیا. کہا اچھا، اور اگر دے دیا جواب تو؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ نہ دیا تو سزا ملے گی اور اگر دے دیا تو؟ کہا 1000 اشرفیاں. کہا 1000 اشرفیاں نہیں چاہیے، مجھے 100 قیدیوں کو رہا کرانا. نام میرے ہوں گے، جو نام میں بتاؤں، یہ نہیں کہ جیسے کوئی ایسا صدقے وقتے کا موقع آتا ہے کراچی میں ٹیمپریس مارکیٹ، ہم جاتے ہیں وہ چڑیا پکڑے بیٹھا، ہم نے 100 روپے دیے کہ 50 چڑیاں اڑا دینا، ہم چلے آئے. نہیں، نام میں دوں گا. اصل میں یہ جملہ آپ کو بتانا تھا کہ چاہے علی ابن یقین جیسا دانشمند اور دانا اور وزیر ہو، چاہے بہلول جیسا دیوانہ ہو، ساتویں نے سب کی ذمہ داری برابر سے لگائی. اگر ہارون وہ توجہ بھی نہیں ہے، تو ظالم حکمران جیلوں میں ڈالا بھولے ہوئے. کہا جا تیری بات مان لوں گا، تو 100 قیدی چھوڑنے سے میرا کیا نقصان ہے، میری جیل میں 200,000 قیدی. اب کون ہے یہ قیدی آپ سمجھ جائیے. اچھا سوال کیا ہے؟ سوال تو اب میں کیا، میں خود شرمندگی ہو رہی ہے. ہارون نے کہا کہ ایک آدمی اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن بہرحال اب یہاں تک بات آ گئی ہے. ہارون نے کہا ایک آدمی، اس کے پاس 3 چیزیں، ایک بھیڑیا ہے، ایک بکری ہے اور گھاس، اور اسے دریا کے دوسری طرف ان کو لے جانا، کشتی میں صرف ایک چیز ایک وقت میں جا سکتی. یہ بہلول کا واقعہ جو کہاں کہاں سے گھومتا 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 ایک معمہ اور ایک بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ذریعہ بنا. اب یہ بتا کیسے لے جا. دیکھ بہلول، اگر تو نے کہا کہ وہ پہلے بھیڑیے کو لے جائے تو یہاں بکری گھاس کھا لے گی، اور اگر تو نے کہا کہ وہ پہلے بکری کو لے جائے تو بھیڑیا تو گھاس نہیں کھاتا، لیکن جب اس کے بعد وہ بھیڑیے کو لے کے جائے گا اور گھاس لینے آئے گا تو وہاں بھیڑیا بکری کو کھا لے گا. اور اگر تو نے کہا کہ نہیں بھیڑیا نہیں گھاس کو لے کے جائے دوسرے مندر پہ، تو جب بھیڑیے کو لینے آئے گا وہاں پہ بکری گھاس کو کھا لے گی. وہ تو آپ نے اپنے بچپنے میں دادا سے اور نانا سے اور چچا سے اور خالہ سے بہت سنا ہوگا، اب نہیں سنا ہوگا. اب وقت کہاں ہے آپ کے پاس بھی اور بچوں کے پاس بھی کہ ٹی وی سے ہٹیں تو ایک دوسرے سے بات کریں، فیس بک بند ہو تو ایک دوسرے کا فیس دیکھیں، تو ٹائم کہاں ہے آج کل؟ لیکن جو بڑے ہیں ان کو یاد ہے. ذرا خیال کر، یہاں اگر اس طرح سے کوئی چیز چھوڑی، بکری اور گھاس کو چھوڑ دیا تو گھاس گئی، بھیڑی اور بکری کو چھوڑ دیا تو بکری گئی، اور اگر وہاں پہ وہ پہنچاتے وقت کوئی چیز چھوڑ کے آیا، خیال کرنا. اب آپ کو تو یاد ہے نا، آپ نے جواب دیکھ اپنے دادا سے انعام میں گلاب جامن جو کھائی تھی نا، اسی جواب پر وہی بہلول کا جواب تھا. کہا کہ ہارون یہ کوئی سوال کتنا آسان؟ کہا میرا سارا دربار تھک گیا، میں بھی تھک گیا، مجھ سے بھی کسی اور نے پوچھا تھا. تم ایسے ہو کہ ماننے والے کیوں ہو؟ اچھا جسے بہلول مانتے اس کو مانو، باب مدینہ العلم تمہیں بھی باب مدینہ العلم بنا دے گا. بہلول نے کہا کہ کوئی سوال ہے بہت ہی آسان کا بتاؤ. بہلول نے کہا کہ وہ سب سے پہلے بکری کو ادھر لے جائے، بھیڑیا تو گھاس نہیں کھائے گا. کہا ٹھیک. اب ہارون کو پتا ہے نا کہ اگلے مرحلے میں کیا چیزیں وہاں لے کے جائے گا. کہا کہ پھر بھیڑیے کو لے کے جائے. ہارون نے وہیں روک دیا، پھر جب وہ گھاس لینے آئے گا اتنی دیر میں تو بھیڑیا بکری کو کھا لے گا. نہیں، وہ بھیڑیے کو لے جائے اور بکری کو واپس یہاں لے آئے، اور پھر گھاس کو لے کے جائے، اور پھر آخر میں بکری کو لے کے جائے، خود بھی پہنچا، تینوں چیزیں بھی پہنچ گئے. لیکن ہارون، لا میرا انعام. کیا انعام؟ کہا 100 آدمیوں کو رہا کرنا ہے. کہا نام لکھو. بہلول نے قلم اٹھایا اور نام لکھ کے فہرست دے دی. ہارون نے آگے بڑھا دی، بہلول گھر چلے گئے. دروغہ دوڑا دوڑا آیا کہ ہارون کیا غضب ہو گیا، یہ تو نے 100 آدمیوں کی فہرست کیوں بھیجوائی؟ کہا انہیں رہا کرنا. کہا ارے یہ تو سب موسیٰ اپنے جعفر کے ماننے والے انتہائی پکے شیعہ ہیں جو اس کی امامت کے قائل تھے، اس لیے انہیں بدترین قید میں رکھا گیا ہے. ہارون نے کہا بہلول مجھ کو بھی ہاتھ دکھا گیا، لیکن چونکہ میرا وعدہ ہے اب میں کیا کروں؟ علی ابن یختین اور بہلول نے مل کے بتایا کہ ساتھ میں امام نے کہا جو آدمی جس جگہ جس پوزیشن میں اسے مومن کی مدد کرنا, اگر وزیر اعظم ہے تو اور اگر دیوانہ ہے تو, اور اگر دانش مند ہے تو اور اگر بہلول جیسا ہے تو, اور اگر بڑا ہے تو اور اگر چھوٹا ہے تو, اور اگر مرد ہے تو اور اگر عورت ہے تو, مومن کی مدد سب سے اہم فریضہ. لیکن وہ سو آدمی جس قید میں تھے, یہ ہارون ہی کا واقعہ ہے جو آپ نے اکثر سنا ہے, میں خالی اشارہ کر رہا ہوں. آج میں نے جتنے واقعات پڑھے, چاہے شتیتہ کا ہو, چاہے علی بن یختین کا ہو, چاہے بہلول کا ہو, اور چاہے یہ آخری والا, سوائے بہلول کے ہر واقعے میں اشارہ تھا. لیکن مشہور واقعات ہیں, اس لیے اشارے سے بھی مجلس آگے بڑھی. یہ بھی ہارون ہی کا, یعنی بتانے کے لیے کہ سو کون سے ہوں گے. وہ جو شاعر نیشاپور میں حمید ابن قحطبہ رمضان کے دوپہر کے وقت کھانا کھا رہا, اور اس کا دوست جا کے کہتا پاگل ہو گیا, یہ رمضان کا مہینہ دوپہر کے وقت کھانا کا, چونکہ جواب دیتا ہے چونکہ مجھے پتا نہ میری نماز قبول ہے نہ میرا روزہ قبول ہے, مجھے تو جہنم میں جانا ہی جانا, تو پھر فاقے کر کے دنیا کیوں مشکل سے گزار, تجھے کیسے پتا, ابھی تو قیامت نہیں آئی, ابھی تو حساب کتاب نہیں ہوا. کہا لیکن میں نے اتنا بڑا گناہ کیا, خود جانتا. کیا گناہ کیا؟ کہا اسی شہر میں ایک دن آیا نیشاپور میں ہارون, آدھی رات کو مجھے بلائے, بیٹھا ہوا ہے تخت پہ تلوار برابر, میں کہتا ہے کہ اے حمید میری خاطر کیا قربانی دے گا. اب یہ تو میں تفسیر میں چلا گیا, نہیں بہت جلدی کہا حاکم میرا سارا مال تیرے اوپر قربان, واپس چلے جا. تھوڑی دیر بعد پھر غلام بلانے آیا, حاکم نے بلایا, اے حمید کیا قربانی دے گا میرے لیے. میں نے سوچا میں نے مال کہا تھا, یہ خوش نہیں ہوا, مال سے بڑی چیز کہا کہ تیرے لیے میری جان قربان, چلے گا. بہت مشہور روایت, ہاں شاید ابھی آخری جملہ آئے گا تو آپ کو پھر یاد آ جائے گی, پھر میں باقی روایت نہیں پڑھوں گا. اس بات چیت کا آخری جملہ چلا گیا. 15 منٹ کے بعد پھر غلام آیا, حاکم بلا رہا, مجھے دیکھتے ہی کہا میرے لیے کیا قربانی دے گا. میں نے سوچا مال کہا یہ راضی نہیں تھا, جان کہا یہ خوش نہیں تھا, کہا کہ تیرے لیے میری اولاد قربان, چلی جا. چلا گیا میں آگے. پھر 10 منٹ کے بعد غلام آیا, حاکم نے بلایا, اور وہی سوال میرے لیے کیا قربانی دے گا. میں نے سوچا مال میں نے کہا, جان میں نے کہی, اولاد میں نے کہی, کوئی جواب اس کو خوش نہ, ایک ہی چیز میں نے کہا تیری خاطر میں اپنا ایمان قربان کر دوں گا. اب مسکراہٹ آئی, ہارون کے چہرے پہ کا تلوار اٹھا, اور اس قید خانے میں مکان میں جا, وہاں 7 آدمی قید ہیں, سب کے گردنیں کاٹ کے کنویں میں ڈال کے کنویں کو بند کر دینا. اب میں چلا گیا, دھڑا دھڑ میری تلوار چل رہی ہے, گردنیں کٹ رہی. 59 آدمی مارے گا, 60ویں نے کہا ایک بات بتا, جب قیامت کے دن ہمارے جج رسول خدا کے سامنے جائے گا تو کیا جواب دے گا, آخر ہمیں کیوں مارو, چونکہ کہا تم کون ہو. کم 60 کے ساتھ موسیٰ بن جعفر کے ماننے والے اور ان کے رشتے دار, ہم سادات ہیں, ہم اولاد فاطمہ ہیں, ہم اولاد رسول ہیں. اب میرا ہاتھ کانپا, ہارون کا غلام ساتھ میں آیا, ڈانٹ کے کہا کہ تو تو کہہ چکا تھا ایمان بھی قربان ہے, رو کیوں رہا. کہ 7 لاشیں تو میں نے اس طرح کنویں میں ڈالے, نہ غسل نہ کفن نہ دفن, کنواں بند کر دی. یہ ایک رات تھی ہارون کی, پتہ نہیں کتنی راتیں ایسے گزری, مگر انہی لوگوں کو بہلول اپنے دیوانے پن میں قید سے نکلوا رہے ہیں, علی ابن یختین اپنی وزارت عظمیٰ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قید سے نکلوا رہے ہیں. وہاں بھی واقعات, ہارون کی کوئی خوشی آتی ہے گھر میں, کہتا ہے 10 قیدیوں کو رہا کر, آج میں نے قسم توڑ دی تھی, قسم کا کفارہ 10 غلام آزاد کر. اور علی ابن یختین, اب آپ سمجھ جائیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, پھر اس سے منگوا کے کن لوگوں کو رہا کراتے. مگر 7ویں امام کے غلام رہا ہو رہے ہیں, 7ویں امام کے چاہنے والے رہا ہو رہے ہیں, 7ویں امام کے اصحاب رہا ہو رہے ہیں. کوئی ہے جو 7ویں امام کی بھی رہائی کا انتظام کرے؟ اس مولا پہ تو زندہ میں انتہائی اسیری گزر گئی. میں شعر نہیں پڑھ رہا ہوں, میں نظر بنا رہا ہوں, جوانی بھی وہیں, پیری بھی وہیں, قید سے رہائی بھی ملی تو بڑی عجیب حالت میں ملی. قید خانہ بھی کیسا تھا, زمین سے اتنا نیچے اس زمانے کے اعتبار سے, آج تو ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی, اس زمانے میں نہ سورج کی روشنی پہنچے نہ ہوا پہنچے. ہارون نے کہا اس قیدی کے لیے میں ہوا بھی بند کر رہا ہوں, پانی بھی بند کر رہا ہوں, سورج بھی بند کر رہا ہوں. اور اتنی مختصر غذا کہ جملہ آپ سنتے ہیں کہ جب قید خانے میں کوئی آ کے غور سے ڈھونڈتا ہے امام کو, سرسری نہیں غور سے, اچھا قید خانہ کون اتنا بڑا ہے, اتنا چھوٹا ہے کہ اگر امام کبھی لیٹنا چاہے تو پیر نہیں پھیلا سکتے, کھڑا ہونا چاہے تو پورا قد کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, سر چھت سے ٹکراتا ہے, اور اس میں کوئی ڈھونڈے امام کو پھر بھی امام نظر نہ آئے, ایسا لگے ایک سفید کپڑا زمین پر. اتنے چھوٹے کمرے میں ایک ہی آدمی ہے, وہ بھی کپڑا لگے کتنا کمزور میرا ساتواں امام. لیکن اس کمزوری کی حالت میں بھی نہ گلے کا توق کاٹا گیا تھا, نہ ہاتھوں کی ہتھکڑی, نہ پاؤں کی بیڑی, اس حالت میں بھی بغداد کا یہ قیدی گلے میں توق, ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی کے ساتھ تھا. یہاں تک کہ شہادت کے بعد جب یہ لاشا بغداد کے پل میں رکھوایا گیا تو اس وقت بھی نہ ہتھکڑی کاٹی گئی نہ بیڑی کاٹی گئی. لیکن خیر تمہیں غلط کہہ گیا, لیکن پروردگار عالم نے یہی پہ ساتویں امام کا امتحان مکمل کر لیا. قید خانے میں زہر, زہر سے شہید, رات کے اندھیرے میں بغداد کے پل پہ لاشا رکھوایا, ہارون شکار کے بہانے چلا گیا کہ میں اس وقت ہوں ہی نہ تاکہ میرا نام نہ, اور کیا سوچ کر گیا کہ یہ بغداد شہر کا پل ہے, شہر ساری رات باہر جانے والوں کے قافلے جاتے ہیں, باہر سے قافلے آتے ہیں, اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. جب یہ قافلے جا رہے ہوں گے, جب قافلے آ رہے ہوں گے, یہ لاشا جانوروں کے سموں اور ٹاپوں تلے اس طرح پامال ہو جائے کہ اگلی صبح کوئی پہچان بھی نہ سکے کہ کون معصوم, کون اولاد فاطمہ, کون فرزند رسول رات کو مارا گیا, مگر اللہ نے یہیں تک ساتویں کا امتحان لیا. اے موسیٰ کاظم, 14 سال کی قید, ہتھکڑی اور بیڑی, زہر سے شہادت, بس تیرا امتحان پورا ہو گیا, اس سے زیادہ امتحان خدا نہ لے گا. چنانچہ لاشا تو بغداد کے پل پر وہ خیال کرتے ہوئے رکھوایا گیا تھا, مگر جب گھوڑے اور اونٹ اور خچر اس پل پہ آ رہے ہیں, شہر سے باہر جانے والے جانور آدھے راستے پہ پہنچے رک گئے, اور اس طرح رکے کہ ان کے سوار چابک مار مار کے چلا رہے ہیں, کوئی جانور آگے نہیں بڑھتا, ایک قطار بنتی چلی گئی. اور باہر سے آنے والے قافلے جب پل کے درمیان پہنچے تو وہاں بھی سواری کے جانور رک گئے, کوڑوں پہ کوڑے برسائے جا رہے, کوئی آگے نہیں بڑھتا. اب یہ دونوں طرف کے قافلے والے حیران و پریشان, یہ ہمارے وفادار جانور کیا ہوا. وہ اتر کے آئے اور آ کے دیکھا تو کیا دیکھا, پل کے درمیان ایک معصوم سید زادہ, فرزند زہرا, ایک امام وقت, ایک حجت خدا کا لاشا پڑا ہے, اس کے احترام میں ایک جانور قدم آگے نہیں بڑھا رہا. مولا ساتویں امام, یہ آپ کے مصائب کی انتہا تھی, اللہ نے یہاں مصائب کو روک دیا, لیکن کاش وہاں کربلا کے گھوڑے بھی رک جاتے. یہاں پہ امتحان اس سے زیادہ نہ لیا گیا, اور ادھر کربلا میں حسین مارا گیا, بہن نے بھائی کے کٹے سر کو نوکے نیزا پہ دیکھ لیا, پھر لئے زینبیہ سے یہ منظر دیکھ کے زینب خیموں میں آئی. اب اپنے لٹے قافلے کو سنبھالنا ہے, اب زینب اس قافلے کی سالار ہے. ایک بار زینب کے کان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز آتی, اما فضا میرا بھیا تو مارا گیا, اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں, ذرا باہر نکل کے دیکھنا. عجیب منظر دیکھا فضا نے, کیا دیکھا, عمر سعد کہتا ہے کہ اے میری فوج کے سپاہیوں, تمہیں عربوں کا دستور پتا ہے, جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے ہیں تو اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں, گھوڑوں کی تیاری کرو. نال بندی ہو رہی, گھوڑے تیار کیے جا رہے, لیکن حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ بنی اسد قریب رہتا ہے. ایک بار وہ آگے آیا, اے سردار, اے پسرے سال, ہمارے ساتھی نے بڑی غلطی کی, لیکن یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے, ہمارے سامنے اس کا لاشا پامال ہو. عمر سعد نے کہا کوئی بات نہیں, حبیب سے میرا کون سا جھگڑا، لے جاؤ لاشا. ہور کی فوج آگے بڑھی، کہا کہ ہمارے سالار نے بڑی غلطی کی، اس نے سزا پا لی مگر لاشے کی پامالی برداشت نہیں ہے. کہا کہ اچھا یہ لاشا بھی لے جاؤ، ایک ایک شہید کا، ایک ایک صحابی کا، ایک ایک جوان بنی ہاشم کا، کوئی جاننے والا، کوئی رشتے دار، کوئی دوست آتا ہے اور آ کے وہ لاشا اٹھا کے لے جاتا ہے. آخر میں ایک ہی لاشا جہاں پہ آج زری ہے نا، ایک ہی لاشا جلتی رہتی پہ پڑا رہا، کوئی نہیں ہے جو آگے آ کر کہے یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی کے فرزند کا لاشا ہے، یہ زہرا کے لال کا لاشا ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا. اگر اکبر زندہ ہوتے سب سے آگے بڑھ کے آتے، یہ میرے بابا کا لاشا. فضا نے کہا شہزادی بس ذرا آ کے دیکھیے، میں تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، آ کے دیکھیے کیا منظر ہے. ہائے زینب، ایک بار پھر تلے زینبیہ پہ آئی اور یہ منظر دیکھا. میرا ماں جایا سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے، پہلے تو مدینے کا رخ کیا. نانا رسول خدا جس حسین کو سینے پہ سلاتا تھا، ذرا آ کے دیکھ اس کے سینے پہ گھوڑے، اور پھر ایک بار فرات کو دیکھا. عباس آقا کی ذرا سی تکلیف میں تڑپ اٹھنے والا، عباس ذرا کے دیکھ تو نہ رہا تو میرے حسین پہ کیا گزرے. واہ عباس، واہ عباس.